بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان سان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमन। सामीन, हमारी ये शाम की नशरियात शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामिन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामिन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी खबरें, सियासी गुफ्तगू शामिल रहेगी। उसके बाद आप सामिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। सामिन, माह रमज़ानुल मुबारक की आज पहली तारीख है। रेडियो तहरान का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम पेश किया जाएगा खुसूसी रमज़ान माह गुफरान। फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम आईना साहबत। उसके बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम मीनार नूर, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा आइए फारसी सीखिए। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। यहाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम का सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान कौमी असम्बली में मुत्तहदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारिश पर सदर ने असम्बलियाँ तहलील कर दीं। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम ईंधनों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। हिज़्ब इख्तिलाफ की मुखालफत और मुल्कगीर मुजाहरों के बावजूद 13 दिन में 11 बार कीमतें बढ़ाई गईं। श्रीलंका में इमरजेंसी और मुल्कगीर कर्फ्यू खुराक और दिगर अशिया ज़रूरिया के खिलाफ आवाम के पुरतशद्दद मुजाहरों का शाख्साना। और पेश हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर से कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतवार को कौम से खिताब में बताया कि उन्होंने सदर को कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की तजवीज़ इरसाल कर दी है। इमरान खान ने कहा कि सदर ने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं और अब अवाम मुल्क में इंतखाबात की तैयारी करें। इससे कबल कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक अदम एतमाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी गैर मुल्की को तहरीक अदम एतमाद लाने का हक नहीं है। कासिम सूरी ने कहा कि वह डिप्टी स्पीकर की हैसियत से रोलिंग देते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की जाती है। मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ ने तहरीक अदम एतमाद पर फौरी तौर पर वोटिंग कराने का मुतालबा किया, लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मुतालबा मुस्तरद करते हुए कौमी असम्बली का अजलास गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अजलास इतवार को कुछ ताखिर से 12:05 पर शुरू हुआ। रिपोर्टों में बताया गया कि तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने पर अपोजिशन अराकिन ने काफ़ी शोर शराबा और हंगामा किया और ऐवान में धरना देकर बैठ गए। अपोजिशन रहनुमाओं ने डिप्टी स्पीकर के इस इकदाम को आइन के मुनाफी करार दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इतवार को ही वोटिंग कराई जाए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ऐसी हालत में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने से इनकार करते हुए इजलास गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी किया कि हुक्मरान जमात के मुनहरिफ अराकीन पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लॉबी में पहुंच चुके थे। اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت متحدہ حزب اختلاف کے سبھی ارکان بھی ہاؤس میں موجود تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی صدارت میں متحدہ اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی، جس میں اپوزیشن جماعتوں کی قانونی ٹیم کے ارکان نے قانونی نکات پر بریفنگ دی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ متحدہ اپوزیشن کی میٹنگ میں طے پایا تھا کہ حکومتی ارکان کے شور شرابے اور اشتعال انگیزی کا جواب نہیں دیا جائے گا تاکہ انہیں تحریک عدم اعتماد کی کارروائی روکنے کا بہانہ نہ ملے، لیکن اسپیکر نے تحریک کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پورے شہر میں سیکورٹی کی سطح بڑھا دی گئی اور ہر قسم کے ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے سیکورٹی دستوں کو چوکس کر دیا گیا۔ ہندوستان میں اتوار کو بھی پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رس ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو دہلی میں 80 فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ پیٹرول 103.41 روپے اور ڈیزل 94.67 روپے پر پہنچ گیا۔ ہندوستان کے صنعتی دارالحکومت بمبئی میں پیٹرول 84 پیسے کے اضافے کے ساتھ 118.41 روپے اور ڈیزل 85 پیسے کے اضافے کے ساتھ 102.64 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ کولکاتہ میں پیٹرول 118.41 روپے اور ڈیزل 102.64 روپے جبکہ چنئی میں پیٹرول 108.96 روپے اور ڈیزل 99.04 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں 137 دن تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مستحکم رہنے کے بعد 22 مارچ سے دوبارہ بڑھنا شروع ہوئیں اور گزشتہ 13 دنوں میں 11 دن دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے مسلسل کئی دن تک پیٹرولیم ایندھنوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کے خلاف زبردست ہنگامہ کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپوزیشن پارٹیوں کے کارکنوں نے اس کے خلاف ملک گیر مظاہرے بھی کیے ہیں۔ سری لنکا میں ایمرجنسی اور ملک گیر کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کولمبو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق خوراک اور ایندھن کی کمی کے خلاف عوام کے پرتشدد مظاہروں میں شدت آنے کے بعد حکومت نے ہنگامی حالت اور 36 گھنٹے کے لیے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سنیچر کی شام سے ملک گیر کرفیو شروع ہو گیا ہے۔ سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راج پکسے نے ایک تحریری نوٹس جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کرفیو کے دوران کسی کو بھی حکام کے تحریری اجازت نامے کے بغیر گھر سے نکلنے اور سڑکوں، پارکوں اور سمندر کے کنارے سمیت کسی بھی عوامی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ حکومت نے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا کو بھی بند کر دیا ہے۔ کولمبو میں صدر گوٹا بایا راج پکسے کی رہائش گاہ کے قریب مشتعل مظاہرین نے کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، جس کے بعد فوج کو لوگوں کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتاری کے اختیار دے دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سری لنکا میں ایندھن، خوراک اور بنیادی ضرورت کی دیگر اشیاء، نیز دواؤں کی شدید قلت ہو گئی، جس کے خلاف عوام کئی دن سے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے تھے۔ اس دوران مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں کورونا کی روک تھام کے لیے شروع ہونے والا آن لائن طریقہ تعلیم کو ختم کر کے آف لائن کلاسیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایران میں اتوار سے کورونا کے باعث آن لائن تعلیمی سلسلہ بند کرنے اور کلاسوں میں بچوں کی آف لائن موجودگی کا فیصلہ کورونا کی روک تھام کے لیے قائم انسداد کورونا کی قومی ادارے نے کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت تعلیم کے حکام نے تاکید کیا کہ انسداد کورونا کے قومی ادارے کا فیصلہ تمام اداروں میں جملہ وزارت تعلیم کے لیے لازم العمل ہے اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکول اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق تمام ایرانی اسکول اور کالج کرونا وائرس پھیلنے کے بعد سے ہی آن لائن نظام تعلیم کے پروگرام پر عمل پیرا تھے۔ ایران کی وزارت تعلیم نے کرونا کی روک تھام کے ادارے کے نئے فیصلے کی بنیاد پر موجودہ صورتحال کے مطابق نئے شرائط کے ساتھ اسکول کھولنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ رازی گرل کالج کی پرنسپل زرین پی مقدم نے آج صبح ایران پریس کو اپنے خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ تعلیم کے لیے اسکولوں میں طلبا کی حاضری کرونا پروٹوکول اور طبی اصولوں کے مطابق انجام پا رہی ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے جنگ بندی شروع ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی فوجیوں کی جانب سے فوجی کاروائیاں بند رہنے کا انحصار فریق مقابل کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی پر ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سنیچر کی رات ملک میں جنگ بندی کے آغاز کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ جب تک فریق مقابل جنگ بندی کا پابند رہے گا اس وقت تک ہم بھی فوجی کاروائیاں پوری طرح روکے رہیں گے۔ اس سے قبل یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب ہانس گرینڈن برگ نے یمن میں جنگ بندی شروع ہو جانے کی خبر دی تھی. ان کا کہنا تھا کہ سنا اور سعودی اتحاد کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہو چکا اور اس کے مطابق دو مہینے تک فوجی کاروائیاں انجام نہیں پائیں گی. گرینڈن برگ نے اعلان کیا کہ یمن کے متصادم فریقوں نے دو ماہ کی جنگ بندی کے بارے میں اقوام متحدہ کی تجویز کا مثبت جواب دیا ہے اور اس سمجھوتے پر 2 اپریل 7 بجے شام سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ اس جنگ بندی کے مطابق تمام طرح کی بری بحری اور فضائی کاروائیاں بند رہیں گی. سمجھوتے کے مطابق الحدیدہ بندرگاہ میں ایندھن کے حامل 18 بحری جہازوں کو لنگر انداز ہونے اور ہفتے میں 2 طیاروں کو سنا ایئرپورٹ سے پرواز کرنے کی اجازت ہے. جنگ بندی سمجھوتے میں یمنی عوام کی رفت و آمد میں آسانی کے لیے طیز سمیت دیگر صوبوں میں گزرگاہوں کو کھولنے کے لیے فریقوں کے درمیان میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی ونگ سرایا القس نے سینی حکومت کے ہاتھوں اس تحریک کے 3 مجاہدین کے قتل کا انتقام لینے پر زور دیا ہے. تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے 3 مجاہدین کو سنیچر کی صبح جنوبی جنین کے ارابا نامی علاقے میں شہید کر دیا گیا تھا. اس واقعے میں 2 صہیونی فوجی زخمی بھی ہوئے تھے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی ونگ نے اتوار کو اعلان کیا کہ جنین میں اس تحریک کے 3 مجاہدین کے قتل کا جواب اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا یہ جرم ہے. جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی شعبے سرایا القس نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے اپنا خون دے کر کامیابی اور شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے اور انہوں نے غاصب سینی فوج اور اس کے ہتھیاروں کے گوداموں کو کوئی اہمیت نہیں دی. سرایا القس نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہم فلسطین میں ہی رہیں گے تاکہ سینی حکومت کے ساتھ جنگ کی آگ کو شعلہ ور کیے رہیں. تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے بھی کہا کہ استقامت کا راستہ ہم نے خود چنا ہے اور فلسطین کے بہادر اور حریت پسند عوام اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی مکمل آزادی تک استقامت کے راستے پر گامزن رہے گی. فلسطینی شخصیات کا کہنا ہے کہ مقبوضہ زمینوں کے قلب میں فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائیوں نے سینی حکومت کو حیران و پریشان کر دیا, یہاں تک کہ اس نے کھلے عام فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی ہے. یاد رہے کہ 29 مارچ کو تل ابیب کے بنی براک نامی علاقے میں انجام پانے والے شہادت پسندانہ آپریشن میں 5 صہیونی ہلاک ہو گئے تھے. 27 مارچ کو شہر الخزیرہ میں انجام پانے والی شہادت پسندانہ کارروائی میں بھی 2 صہیونی ہلاک ہوئے تھے. گزشتہ 22 مارچ کو بھی بیروت صبا میں 2 شہادت پسندانہ کارروائیوں میں 4 انتہا پسند صہیونی ہلاک ہوئے تھے. تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے سامنے بڑا مرحلہ ہے اور فلسطینی مجاہدین غم کے دنوں کو عظمت و کامیابی میں تبدیل کر دیں گے. جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ غرب اردن میں شمال سے جنوب تک عزم و شجاعت کا جو ماحول قائم ہے اس میں مجاہدین جنم لیتے ہیں اور شجاعت و بہادری اور اثار و قربانی کی تاریخ رقم کرتے ہیں. فلسطینی شخصیات کے بقول مقبوضہ فلسطین میں حالیہ استقامتی کاروائیوں سے سینی حکومت میں سراسیمگی پھیل گئی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی ہے. سینی حکومت کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیت المقدس میں پولیس کی تقویت کے لیے خصوصی سیکورٹی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں. کابل کی کرنسی مارکیٹ میں اتوار کی صبح ایک دھماکہ ہوا. افغان آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کابل کی اصلی کرنسی مارکیٹ سرائے شہزادہ میں آج صبح ہونے والے دھماکے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. بعض شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں جانی نقصان کا بھی امکان ہے, تاہم طالبان کے سیکورٹی ذرائع نے ابھی اس سلسلے میں کوئی رپورٹ نہیں دی ہے. سرائے شہزادہ افغان دارالحکومت کا ایک بھیڑ بھاڑ والا اقتصادی مرکز ہے. جمعے کے شب صبح حرات کے شہر جبرائیل میں بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے تھے. دعوے کے باوجود طالبان ملک میں امن و سیکورٹی قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ہر مہینے افغانستان کے مختلف علاقوں میں تقریباً 120 افراد دھماکوں کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب, بغیر کسی وقفے کے میں اس وقت پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا, اور ابھی سامعین نے بھی خبروں میں سنا جو صورتحال رونما ہوئی ہے صبح سے لے کر, اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس وقت بھی اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کے ابھی تک مختلف قیاس آرائیاں اور چیما گوئیاں ہو رہی ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اس وقت آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک سیاسی ہلچل ہے, بلکہ میں اس کو اگر کہوں کہ پاکستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے ایک سیاسی ہیجان تھا جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا رخ اختیار کرے گا. مختلف طرح کے آرا سامنے آ رہی تھیں, اور جتنے منہ اتنی باتیں. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو عدم اعتماد کی تحریک کے پاس ہونے کے امکانات تو 100% ہو چکے تھے, چونکہ اپوزیشن نے اپنا فگر نمبر پورے کر لیے تھے, اور دوسری طرف حکمران جماعت نے بھی ایک موقف لیا ہوا تھا کہ اس عدم تحریک کو, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو جو تھی, اس کو وہ آئینی لحاظ سے ختم کرنے کے پلان کر رہے تھے. لیکن ظاہراً یہ بات کسی کے, جو منظر عام پہ چیزیں آ رہی تھیں ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک فوری نوعیت کا فیصلہ ہوا, تو ظاہر ہے اس پہ اپوزیشن بھی, میڈیا بھی, سیاسی ماہرین بھی, قانونی جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, سب اس وقت اس پہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سوچ و بچار میں, اور ساتھ فوراً اپوزیشن نے پھر سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کر لیا ہے. تو اب ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ ہیں. البتہ بہت سارے چہرے, جسے آپ سیاسی میدان میں آپ کہتے ہیں, تو بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے. بہت سارے وعدے وعید اور بہت سارے اصول اور ضوابط اور بہت ساری ویلیوز اور جمہوری تقاضے, یہ سارے تقریباً داؤ پہ لگے ہیں, چاہے وہ حکمران جماعت کی طرف سے ہوں چاہے اپوزیشن کی طرف سے ہوں. اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% فیئر اس نے گیم کیے. البتہ دعوے دونوں کے ہیں کہ ہم آئین کے اندر رہ کے کر رہے ہیں, لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے کچھ اصول اور ضوابط, یا جس کو آپ ایتھکس کہتے ہیں, کچھ اقدار ہوتی ہیں جمہوری, اس لحاظ سے تو تقریباً تمام حلقے اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا, اور دونوں طرف اپوزیشن یا خود حکمران جماعت نے آئین کا سہارا لیتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جو عام پبلک میں پہلے بتائے گئے ان اصولوں اور قواعد کے خلاف ہے کہ جو دونوں جماعتیں کرتی رہی ہیں.
ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی آپ نے یہ گفتگو کی. میں یہاں پہ یہ لیٹر گیٹ کا جو معاملہ ہے, جس سے ایک مرتبہ مثلا پاکستان کی سیاست کے اندر جو یہ تبدیلی آئی, اور ایک امریکہ سے جو اللہ ظاہر ایسا ہی ہے اور حکومت جو ہے وہ نام لیتے میں تھوڑا سا جو ہے احتیاط سے کام لے رہی ہے, لیکن ہم نے آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی امریکہ کے خلاف نعرے لگتے ہوئے دیکھے, تو اس جو مثلا امریکہ کی طرف سے رژیم چینج کرنے کے حوالے سے جو یہ کوشش کی گئی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, تیسری دنیا کے ممالک کی یہ بدقسمتی ہے, میں لیڈرشپ کی بات تو ایک طرف رکھتے ہوئے, عوام کی بدقسمتی ہے کہ جن کو ایک جمہوری کھلونا دے دیا گیا ہے. جمہوریت کے نام پہ عالمی طاقتیں, سامراجی طاقتیں تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ جو کھیل کھیلتی ہیں وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. عالمی طاقتیں, بالخصوص امریکہ کا نام تو کھلے عام جسے آپ لیا جا سکتا ہے, اور وہ منظر عام پہ بھی چیزیں آ چکی ہیں کہ یہ تو حکومت بھی ان کی ہوتی ہے, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپوزیشن بھی ان کی ہو. تو جس جمہوریت کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کسی ایک سپر پاور کے ہاتھ میں ہو, تو وہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا, وہ تو پھر ایک پتلی تماشا ہے کہ پیچھے سے بیٹھ کے کوئی اس کو جس انداز سے چاہے اس سے کھیل رہا ہے. اکثر تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ یہی سلسلہ ہے, پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ماضی میں آپ دیکھیں کہ زیڈ اے بھٹو کے زمانے میں, جیسے انہوں نے بھی امریکی مداخلت کے نام پہ ایک اپنا ایک موقف پیش کیا, اور اسی انداز سے وہ قوم کی طرف انہوں نے رجوع کرنے کی کوشش کی, اور ایک فضا بھی بنی اینٹی امریکہ. لیکن بعد میں, چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ حکومت اور اپوزیشن کو اس انداز سے امریکہ پلان کرتا ہے کہ دونوں اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی نعرہ زیادہ دیر نہ چل سکا، اور وہ جو بھٹو کے جانشین تھے یا ان کی اپنی بیٹی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی اس بات کو پورا نہ کر سکی، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے جو ان کا رویہ، جو تعلقات تھے وہ مثالی تھے، وہ بھٹو کی اس بات سے بالکل ہی برعکس تھے. اسی طرح اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایشو تو اٹھا لیا کہ بھئی ایسے ایک لیٹر آیا اور ایسے جو ہے وہ ہوا، لیکن یہ کوئی تیسری دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ جو ویکی لیکس آئے تھے، اور ویکی لیکس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی تھیں کہ امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ دنیا میں کیا کیا کرتا ہے، اور کیا کیا وہ جو جتنا خطوط کا، ای میلز کا تبادلہ ہوا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا، ثابت ہو رہا تھا کہ یہ دوسرے ممالک کے ہر طرح کے امور میں مداخلت کرتے ہیں. جہاں کہیں پہ بھی ان کو اپنا مفاد کہیں پہ بھی معمولی سے خطرے میں نظر آتا ہے، یا جہاں کہیں سے بھی وہ معمولی سے مفاد اٹھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو وہاں پہ وہ مداخلت کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا کہ اور بڑا ایشو اس وقت ان کے سامنے نہیں تھا. وہ خود مہنگائی اور جو ان کے حکومت کے اندر حکومت کی خامیاں تھیں، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا راستہ اپنا لیا کہ بھئی اگر میں اس ایشو کے ساتھ آئندہ الیکشن میں داخل ہوں گا تو عوامی مقبولیت بڑھے گی. اور وہی اپوزیشن جو پہلے اس موقف کے خلاف تھی، بیرونی مداخلت کی، مثلا یہی پاکستان کی جو پالیسی شفٹ کے عنوان سے، یہی شہباز شریف ہوں یا عباسی ہوں جو سابق پرائم منسٹر ہیں، ان کے بیانات سے بھی شاہد خاقان عباسی، ان کی بھی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو پالیسی شفٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، چائنا بلاک کی بات ہو رہی تھی، رشیا کے ساتھ قربت کی تھی.
حتی پاکستان کے الیکشن میں بھی ڈاکٹر صاحب مثلاً جو ہے وہ دباؤ اور پالیسیاں غیر ملکیوں کی رہی ہیں.
دیکھیں بہت، میں نے عرض کیا، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، یہ اوور آل تیسری دنیا کے بارے میں جو امریکہ کا رویہ ہے، وہی جو برطانیہ کا کسی زمانے میں وائسرائے کا رول ہوتا تھا، یہ انہی کا اسی انداز سے، انداز بدل دیا ہے انہوں نے. پہلے وائسرائے ہوتا تھا، اب وہ سیاسی لیڈرشپ کو خرید لیتے ہیں اور ان سے وہی کام لیتے ہیں. عوام کے اندر جو امریکہ کے خلاف نفرت ہے، اس سے کوئی درگزر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. اور شاید یہی عوام، پاکستانی عوام کے اندر جو اینٹی امریکہ جو عناصر تھے، یا آپ جو کہہ سکیں کہ جو جذبات تھے، اس کو عمران خان نے فیل کیا، اور انہوں نے اس، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آئندہ الیکشن ہے، شاید وہ اینٹی امریکہ اور پرو امریکہ بنا کے لڑانے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں. اب اس کے بعد جو نظام بنتا ہے وہ کتنا امریکہ کے خلاف ہوتا ہے، یہ خود ابھی تک ایک سوال ہے. لیکن فی الحال تو بات جو ہے وہ عدلیہ کے ہاتھوں میں ہے، سپریم کورٹ کے ہاتھوں میں ہے. سپریم کورٹ پاکستان کی اگر اسمبلیاں بحال کر دیتی ہے تو پھر ایک نیا منظرنامہ تشکیل پائے گا، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پھر اینٹی امریکہ اور پرو امریکہ فورسز ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہیں، یا دونوں ایک ہی جگہ پہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ سمعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 فروردین، یکم رمضان المبارک اور 3 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے. آج سے ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا. ماہ رمضان ماہ نزول قرآن و برکات الہی ہے. خداوند کریم نے اس مہینے کو رحمت و برکت کا مہینہ قرار دیا ہے اور سب کو ضیافت الہی کی دعوت دی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دنوں اور راتوں کو بہترین دن اور بہترین راتیں قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی برکات سے بہرمند ہونے کی دعوت دی ہے۔ شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے اور شب قدر رمضان المبارک کے مہینے کی بہت اہم راتوں میں سے ایک ہے۔ یکم رمضان المبارک سن 428 ہجری قمری کو شیخ الرئیس کے نام سے معروف اہم ایرانی منجم، فلسفی، ریاضیداں اور طبیب بو علی سینا کا 58 برس کی عمر میں ایران کے مغربی شہر ہمدان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ خود بو علی سینا کے بقول انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی اس دور کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ بو علی سینا ان افراد میں سے تھے جو صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے انسانی کمال کی حد تک پہنچے ہوئے اور تحقیق میں نہایت سنجیدہ تھے۔ وہ مشرق اور مغرب میں ممتاز فلسفی اور طبیب کی حیثیت سے معروف تھے۔ بو علی سینا کے معاصر دانشوروں کے نظریات پر ان کے افکار کا گہرا اثر ہوا، جس کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ یکم رمضان المبارک سن 732 ہجری قمری کو تیونس کے معروف سیاستدان، مورخ اور ماہر سماجیات ابن خلدون پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک عرصہ مختلف علوم کی تحصیل میں گزارا اور میدان سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔ نیز وہ ملک کے بہت سے سرکاری عہدوں پر فائز رہے، تاہم اپنے کچھ بدخواہوں کی سازش کے نتیجے میں گرفتار ہو گئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور تصنیف و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تاریخ کے موضوع پر 7 جلدوں پر مشتمل العبر یا تاریخ ابن خلدون ان کی یادگار کتاب ہے۔ اس کتاب کا تفصیلی مقدمہ، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے معروف ہے، علمی تاریخ نویسی اور عمرانیات کے سلسلے میں اہم مآخذ شمار ہوتا ہے اور اسی بنا پر ان کو جدید عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون کا سن 808 ہجری قمری میں انتقال ہوا۔ تین اپریل سن 1888 عیسوی کو ولہیم دوم نے مشہور جرمن سیاستدان اور مدبر بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ بسمارک سن 1815 عیسوی میں پروشیا میں پیدا ہوئے۔ 1847 میں وہ اپنی ریاست پروشیا کی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1871 سے 1888 تک بسمارک نئی جرمن سلطنت کے چانسلر رہے۔ اس دوران انہوں نے یورپ میں امن و امان اور صلح و سلامتی قائم رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ان کے زمانے میں جمہوریت خوب پروان چڑھی اور صنعتی میدان میں بھی ترقی ہوئی۔ 1888 میں ولہیم دوم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 30 جولائی 1898 کو بسمارک کا انتقال ہوا۔ 3 اپریل سن 1946 عیسوی کو عالمی عدالت انصاف کا پہلا اجلاس منعقد ہوا. اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات حل کرنے کا سب سے بڑا ادارہ عالمی عدالت انصاف ہے. اس عدالت کے دائرہ اختیار میں وہ تمام امور شامل ہیں جن کا تذکرہ اقوام متحدہ کے منشور میں کیا گیا ہے. عالمی عدالت انصاف 15 ججوں پر مشتمل ہے جن کا انتخاب ان کی ذاتی قابلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. ان ججوں کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل الگ الگ رائے شماری کے ذریعے منتخب کرتی ہے. اس عدالت کا صدر دفتر ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع ہے. اور 14 فروردین سن 1379 شمسی کو ممتاز ایرانی جغرافیہ دان اور نقشہ نویس استاد عباس صاحب کا انتقال ہوا. وہ 3 دی 1300 ہجری شمسی کو ایران کے صوبے مرکزی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ تہران آ گئے تھے. تہران میں انہوں نے پہلی بار جغرافیہ میں اپنی دلچسپی اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور 15 سال کی عمر میں تہران کا پہلا نقشہ بنایا. یہ نقشہ اور بعد میں تہران اور دیگر شہروں کے بنائے گئے نقشے 1324 ہجری شمسی میں جغرافیہ سے متعلق ایک ادارے کے قیام کا سبب بنے جس سے عباس صاحب کو شہرت ملی. انہوں نے اپنے اس ادارے میں ایران اور مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ کے بارے میں ایک اہم کتب خانہ قائم کیا جس میں مختلف زبانوں میں جغرافیہ کی 18,000 کتابیں 15,000 رسالے اور سینکڑوں گلوب رکھے گئے. استاد صاحب نے اپنے نقشوں کی پہلی نمائش 1339 ہجری شمسی میں تہران میں منعقد کی. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامی نبیہ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. رب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. تہران ٹائم, ایران کی تیل کی پیداوار کی سطح پابندیوں سے پہلے کی سطح پر لوٹ آئی, وزیر پیٹرولیم. روزنامہ جمہوریہ اسلامی, یمن میں 2 مہینے پر مشتمل جنگ بندی کا دنیا بھر نے خیر مقدم کیا. انڈیپینڈنٹ, سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ, کرفیو لگا دیا گیا, صدر نے مظاہرین پر عرب انقلاب دہرانے کا الزام عائد کر دیا. سامی روزنامہ سیاست روس جو ایران سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے, بورل کے بھولنے کی بیماری سے لے کر امریکی ایٹمی معاہدے کے وہم تک, گزشتہ 14 دنوں سے ایٹمی مذاکرات پر کیا گزری. ایران کے ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں پیش آنے والے واقعات میں اینریکا مورا کے دورے تہران, ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے سپاہی پاسداران پر سے پابندیاں ہٹانے سمیت ریڈ لائنوں پر زور, دو اور چند فریقی مذاکرات کا ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس دوران بورل کے بیانات اور امریکہ کی جانب سے جے سی پی او کی نئی طرز تحریر نے ثابت کر دیا کہ ان کی جانب سے وعدہ خلافیوں اور بدعہدی کا سلسلہ جاری رہے گا. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے معنی خیز بیان دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 2015 کے ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے لیے عالمی طاقتوں اور ایران کے مابین مذاکرات روس کی جانب سے رکاوٹوں کے بعد اس بار تہران کی طرف سے مسائل کھڑے کرنے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئے. بورل نے یورپی پارلیمنٹ میں مزید دعویٰ کیا کہ ایران نے سپاہی پاسداران کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کا مطالبہ پیش کر کے مذاکرات کو نقصان پہنچایا. دلچسپ بات یہ ہے کہ بورل نے امریکہ کی وعدہ خلافیوں کو سرے سے نظر انداز کیا جس کے نتیجے میں صورتحال یہاں تک آ پہنچی. دراصل امریکہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. رائے الجوم نے لکھا ہے جہنم کے دروازے اسرائیل کے لیے کھل چکے ہیں. غاصب اسرائیلی حکومت اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال اور بوکھلاٹ کے دور سے گزر رہی ہے. سیکیورٹی بحران زور پکڑ رہا ہے جو فلسطینیوں پر مسلسل مظالم اور نسل پرستانہ رویے کا نتیجہ ہے. اب انہیں یہ تک نہیں پتا کہ اگلا حملہ کہاں سے ہونے والا ہے. غرب اردن، بیت المقدس، حتیٰ کہ مقبوضہ شہروں اور بہت جلد غزہ سے مجاہدانہ کاروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. چند ہفتوں کے اندر 11 سیونی ہلاک ہوئے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا. سیونی جاسوسی اداروں کی حالت بھی ناگفتہ بے ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غاصب طاقت کے پاس فلسطینیوں کے غم و غصے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. اس بوکھلاٹ کا نتیجہ تھا جو سیونی حکومت نے جنین کیمپ میں گھس کر فلسطینی جوانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. فلسطینی گروہوں نے جنین کیمپ پر سیونیوں کی تازہ در اندازی کو جہنم کے دروازے کھولنے کے مترادف قرار دیا ہے. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ نوائے وقت، گورنر پنجاب چودھری سرور کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا. روزنامہ راشٹریہ سارا، رمضان کے دوران تبلیغی مرکز کو کھولنے کی اجازت. ہندوستان ٹائم، انتخابات میں کامیابی نے حکومت کو لوٹنے کا جواز فراہم کر دیا. بڑھتی قیمتوں پر کانگریس کا رد عمل. روزنامہ جنگ، جو پاکستان کا معروف اخبار ہے، لکھتا ہے پوری قوت سے اسمبلی جائیں گے، اپوزیشن کو سرپرائز ملے گا. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ اتوار اپوزیشن کو سرپرائز ملے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ ان میں پریشانی بڑھ رہی ہے. اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم غلام نہیں، آزاد ہے اور انشاءاللہ آزاد رہے گی. غلامی کی سوچ ان کی ہوتی ہے جن کے اپنے آقاؤں سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. آج اتوار کو پوری قوت سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. 2022 پاکستان کی عظمت و سربلندی کا وہ سفر شروع ہوگا جس پر دنیا فخر کرے گی. انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب کے سامنے تحریک انصاف اسلام آباد کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر علی نواز، آوان، راجہ خورم نواز بھی موجود تھے. اسد عمر نے کہا کہ ملک میں ایک انتشار نظر آ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ ملک کے فیصلے یہاں کے عوام نے کرنے ہیں یا چند بے ضمیر سیاستدانوں نے؟ کہا گیا کہ پاکستان نے جو پالیسی اپنائی ہے اس سے یورپ اور دیگر ملک ناراض ہو جائیں گے. بوٹ پالش کرنے والے کہتے ہیں کیا ضرورت تھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی. عمران خان وہ بات کرتا ہے جو ملک کے مفاد میں ہوتی ہے. آپ دیسی نہیں بلکہ ولایتی بوٹ بھی پالش کرنے کو تیار ہیں. اسد عمر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف، آپ نے قوم کو بھکاری کہا، آپ بھکاری ہوں گے قوم نہیں. آج تحریک انصاف کے ایم این اے بھرپور انداز میں قومی اسمبلی میں پہنچیں گے. روزنامہ سیاست، جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے ریاستی پارٹیوں، کانگریس اور لیفٹ کا اتحاد ضروری ہے. چیف منسٹر تامل ناڈو اور ڈی ایم اے کے سربراہ ایم کے اسٹالن نے کانگریس، بائیں بازو اور بی جے پی کے مخالف تمام اسٹیٹ پارٹیوں کے متحدہ محاذ کے لیے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو اپنی انفرادی سیاسی روش بالائے طاق رکھتے ہوئے ہندوستان کو بچانے کے لیے یکجا ہونا ضروری ہے. انہوں نے کانگریس سے بھی اپیل کی کہ وہ کل ہند سطح پر پارٹیوں کے ساتھ اصولی اتحاد قائم کرے، جیسا کہ اس نے تامل ناڈو میں ڈی ایم کے ساتھ قائم کر رکھا ہے. اسٹالن نے دہلی کو اپنے 3 روزہ دورے کے دوران نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کو خصوصی انٹرویو میں کہا کہ میری اپیل ہے کہ اگر ہم ہندوستان کا تنوع، اس کی وفاقیت، جمہوریت، اس کا سیکولرزم، اس کی مساوات، اس کا بھائی چارہ، اس کے ریاستی حقوق، تعلیمی حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم تمام کو ہمارے انفرادی سیاسی طرز عمل کو چھوڑ کر متحد ہو جانا ضروری ہے. 69 سالہ لیڈر نے کہا کہ تمام پارٹیوں کو لازمن سمجھنا چاہیے کہ اتحاد میں طاقت ہے. سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. صدر سید ابراہیم رئیسی نے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. فارس نیوز، معاشرے کے مکمل خاتمے کے خواہاں ہیں، سنا کی مذاکرات کار ٹیم کے رکن عبد الملک الاجری کا بیان. تسنیم نیوز، ایران کے خلاف انسانی حقوق کی صورتحال کی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اسے مسترد کیا جاتا ہے. ترجمان وزارت خارجہ۔ سمن الف نیوز نے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے جس کا عنوان ہے، آل سعود کا دین سے کوئی سروکار نہیں، ہم ایک بدو قبیلہ تھے جو جنگ میں جیت گیا، برطانیہ میں سعودی سفیر کا بیان۔ العالم نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں سعودی سفیر خالد بن بندر نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے علم سیاست کے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلا اسلامی تمدن جو مدینے میں وجود میں آیا تھا وہ صرف ایک ہی نسل چل سکا، اور اس کے بعد اسے دمشق منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے کبھی بھی مذہبی قیادت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جو طریقہ ہم نے اپنایا وہ یہ تھا کہ دین کی تشہیر میں ہمارا کوئی کردار نہ ہو۔ سعودی عرب کے سابق سیکیورٹی چیف بندر بن سلطان کے بیٹے خالد بن بندر نے مزید کہا کہ اس مسئلے کا کوئی بھی تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں، بلکہ ہم تو صرف ایک بدو قبیلہ تھے جو جنگ میں جیت گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اعتراف سعودی بادشاہت کی جانب سے حرمین شریفین کی خادمی کے دعووں پر بھی سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کا خصوصی پروگرام ماہ غفران، جس کے بعد پروگرام منارہ نور نشر ہوگا، اور آپ آخر میں سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ تو سماعت فرمائیے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی وبينات من الهدى والفرقان۔
رمضان،
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان الغفران۔
عزیز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ماہ رمضان کے آخر تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، امید ہے یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، در پر تیرے زمانوں کی ہر شے حقیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے۔ عظمت کے واسطے سے یہ کرتا ہوں میں سوال، غالب ہے سب پہ ذات تیری رب ذوالجلال، عزت کا تیری واسطہ یا صاحب الکمال، ہر شے میں تیرے جلووں کا ہے نور بے مثال، برتر ہر ایک سے ذات تیری لازوال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے۔ اسماء پاک کی تجھے حرمت کی ہے قسم، جو ہر طرف ہے اس تیری قدرت کی ہے قسم، تجھ کو تیری ہی نور حقیقت کی ہے قسم، تجھ کو تیری ہی ذات کی عظمت کی ہے قسم، ہر ایک شے میں پر تو اے رب جلیل ہے، عالم تیرے کمال کی بیان دلیل ہے، عالم تیرے کمال کی بیان دلیل ہے۔ پاکیزہ تر ہے ذات تیری رب ذوالجلال، اول سے بھی ہے پہلے تیری ذات بے مثال، آخر بھی سب سے تو ہے خداوند لا زوال، ہر شے میں تیرے نور حقیقی کا ہے جلال، ہر ذرہ جہاں میں تیرا ہی وجود ہے، سب پہ محیط نعمت رب ودود ہے، سب پہ محیط نعمت رب ودود ہے، یا رب تو میرے سارے گناہوں کو محو کر، مسمار جن سے ہو گئے نیکی کے بام در، کرتی ہے نعمتوں کو جو رنج و بلا کا گھر، جن سے کبھی دعاؤں میں آتا نہیں اثر، جن سے نزول ہوتا ہے رنج و ملال کا، ہے دور جن سے لطف و کرم ذوالجلال کا، ہے دور جن سے لطف و کرم ذوالجلال کا۔
تو سامعین، پروگرام میں پہلے سماعت فرمائیں رمضان کی پہلی تاریخ کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام وَقِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَهَبْ لِي
خدایا، میرا آج کا یہ روزہ حقیقی روزہ داروں کے مقبول روزے کی طرح کا قرار دے، اور میرے اقام نماز کو حقیقی نماز گزاروں کے اقام نماز کی مانند بنا دے، اور مجھ کو تیری یادوں سے غافل افراد کے خوابوں سے محفوظ رکھ کر مجھے بیدار اور آگاہ کر دے، اور اس دن میرے تمام جرم و گناہ معاف کر دے۔ اے عالمین کے معبود، میری تمام برائیوں کو بخش دے، کیونکہ تو ہی تمام گناہگاروں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے۔
صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا بندوں پر فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی فکر اور عقل کے ساتھ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی حکمت بھی ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اختیار ہوتے ہوئے بندگی اور عبادت کرنے کی وجہ سے ہی انسان فرشتوں سے بلند تر مقام پر فائز ہوا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے خدا تعالی جانتا تھا لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالی نے روزے رکھنے کی حکمت اور فلسفہ تقوی کی تقویت کو قرار دیا ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان فتنوں سے خود کو محفوظ رکھے، جس طرح جنگ جو اپنی حفاظت کے لیے ڈھال ہاتھ میں لیتے اور زرہ پہنتے ہیں، اسی طرح مومنوں کو بھی شیاطین کے فتنوں سے بچنے کے لیے روزے کی ڈھال پکڑنی اور تقوی کا لباس پہننا چاہیے۔
سامعین، جو زندگی کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے نہ ہو اور اس میں خلفشار ہو، وہ انسانی زندگی نہیں ہے، لیکن جس شخص کی زندگی کا کوئی مقصد ہو تو اس کے پاس مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بھی ہونا چاہیے۔ جو کو فہما پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر اس نے صحیح منصوبہ بندی نہ کی ہو تو وہ اپنا راستہ کھو بیٹھے گا، حتیٰ اپنی جان بھی گنوا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی منزل کو نہ جانتا ہو یا منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے کوئی منصوبہ نہ بنایا ہو تو وہ گمراہ اور فنا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے نزدیک انسان کا ہدف ایک ہی ہے، یعنی خدا تک پہنچنا، اس مقام تک پہنچنا جہاں اس کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، اور تقویٰ ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اس منزل تک لے جاتا ہے۔ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کو باور کر لے کہ دنیا خدا کی بارگاہ میں ہے۔ اگر انسان خالق کے مقام اور عظمت کو سمجھ لے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پائے گا۔ اس کی بارگاہ میں موجود ہونے کا احساس ہمیں گناہوں سے بچاتا اور اس کے احکام پر عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، خوف اور امید کی درمیانی حالت۔ عذاب الہی کا خوف اور خدا کی رحمت اور بخشش کی امید جو اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ سامعین، روزہ رکھنے کا عام سا مطلب کھانے پینے سے پرہیز اور ابتدائی جسمانی ضروریات کی تکمیل سے اجتناب کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ جسمانی اور نفسانی خواہشات کے مقابلے میں قوت ارادی کو مضبوط بنانے کی مشق ہے، کیونکہ یہ ایسی خواہشات ہیں کہ اگر ہم ان کو ہمیشہ پورا کریں تو یہ نہ صرف ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ان مادی اور دنیاوی خواہشات کا بڑھنا اور ان کی تکمیل کے لیے انسان کی انتھک کوشش زندگی میں انتشار کا باعث بنے گی اور ہمیں اپنے اصل مقصد کے حصول سے روکے گی۔
کے مطابق زندگی گزارنے کی مشق ہے، اقلیت پر مبنی ایک ایسی زندگی جس میں ہر خواہش اس طرح پوری ہو کہ وہ انسان کو اس کے ہدف کے قریب لائے، اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اس زندگی میں انسانی عقل ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتی ہے اور کسی چیز کو اس کی حدود و قیود سے ہٹنے نہیں دیتی، اور یہی عدل کا مفہوم ہے۔ جو شخص اپنے اندر عدل قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ یقیناً معاشرے میں بھی اسے برقرار کرے گا۔ اس لیے رمضان کو سماجی انصاف کے حصول کا پیش خیمہ تصور کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ امیر اور غریب برابر ہوں۔
عزیز سامعین، ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جو خدا کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم نے اسے شہر اللہ یعنی خدا کے مہینے سے تعبیر کیا ہے۔ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ تمام راتیں خدا کی ہیں، لیکن صرف ایک رات کو شب قدر کہا جاتا ہے جو اسی مہینے کی راتوں میں سے ایک ہے۔ رمضان ضیافت اور مہمانی کا مہینہ ہے۔ اس ضیافت کا میزبان کائنات کا خالق ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان شعبان کی 15 تاریخ سے ہی رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آیات اور روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن سے بہرہ مند ہونا چاہیے۔ سامعین، ہر سال میں رمضان کا مہینہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے خدا ہماری مادی دنیا کی جلتی ہوئی جہنم میں داخل کرتا ہے اور ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اس آسمانی دسترخوان کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ بعض لوگ بس انہی 30 دنوں میں جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور بعض ان 30 دنوں کی بدولت سال کے باقی ایام، حتیٰ کہ ساری زندگی خدا کی جنت سے غافل نہیں ہوتے اور اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیاوی اعمال انجام دیتے ہیں۔
رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز در حقیقت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عید ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اس مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ مہینہ خدا کے ہاں مہمان بننے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف مومنین اور اس کی مہمانی میں آنے والے ہی دسترخوان الہی پر بیٹھتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے عام کرم کا دسترخوان تمام انسانوں کے لیے بچھا ہوا ہے، اور کائنات کی تمام مخلوقات اس سے بہرہ مند ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک خاص دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور اس پر صرف وہی بیٹھ سکتے ہیں جو اس کی مہمانی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ ہم ہر روز نماز پنجگانہ میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ مسلسل اپنی اصلاح میں مصروف رہے اور خدا واحد کی عبادت کے ساتھ ساتھ صرف اسی سے اس راستے میں مدد مانگے۔ لیکن چونکہ روزمرہ زندگی کے امور اور مشکلات خدا کو یاد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اس لیے خدا تعالی نے رمضان کا مہینہ قرار دیا ہے تاکہ بندے اپنے اور خدا کے تعلق کے بارے میں سوچیں۔
سامعین، قرآن کریم خدا کا کلام ہے جو تمام انسانوں کے لیے سعادت اور رہنمائی کا پیغام رکھتا ہے، اس لیے یہ انسانیت کی تمام ضروریات کو بطریق احسن پورا اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل و فکر اور پاکیزہ باطن کو اس کے حقائق اور تعلیمات کو سمجھنے کے لیے استعمال کرے تو وہ یقیناً اس میں انسان سے متعلق تمام حقائق اور اس کی سعادت کا راستہ تلاش کر لے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم صدیوں سے وعدہ الہی کے مطابق محفوظ ہے اور ماضی کی نسبت اب زیادہ نورانی صورت میں دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ در حقیقت یہ عظیم کتاب معاشرتی زندگی کو منظم کرنے اور باعزت زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اس پر عمل علم و دانش کی پیش رفت کا سبب ہے۔ صدر اسلام میں قرآن کریم پر عمل کی بدولت انسانیت نے علم اور اخلاقیات میں بہت ترقی کی۔ جو لوگ باعزت زندگی گزارنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں تھوڑے ہی عرصے میں عظمت سے ہمکنار ہو گئے اور علم و تہذیب کے علمبردار بن گئے۔ سامعین، ایک دن ایک شخص سے خطا سرزد ہوئی، وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولا مجھے سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تم قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ اس نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں سورہ بقرہ کی وجہ سے معاف کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حدود کے نفاذ کے سلسلے میں بہت حساس تھے، لیکن آپ نے قرآن آیات کی اہمیت کی نشاندہی کی۔ آپ نے گناہ کار کو معاف کر دیا تاکہ وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بہتر زندگی شروع کرے۔ سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کی تعلیمات سیکھنے کا سنہری موقع ہے۔ قرآن کریم آخری اور مکمل ترین آسمانی کتاب اور اس مہینے میں آگہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نور ایک بار پھر ہم پر برسا ہے، رمضان کی بہار آئی ہے۔ اگرچہ انسان زندگی میں بار بار صبح بیدار ہوتا ہے، لیکن یکم رمضان المبارک کو سحر کے وقت زندگی کا آغاز ایک نئی آن بان سے ہوتا ہے۔ تیری رحمت کی پاکیزہ شبنم غافل دلوں کو تازگی بخشتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رمضان المبارک کے شروع میں پروردگار عالم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا، خدایا مبارک مہینہ آ گیا ہے، وہ مہینہ جس میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی واضح دلیل اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں سلامت رکھ اور اسے بھی ہمارے لیے سلامتی قرار دے، اور سلامتی اور آسائش کے ساتھ اسے ہم سے اپنی تحویل میں لے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا 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 ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
منارے
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آراء کا خیال رکھتے تھے. آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں. نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں. اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی. امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے. قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے، وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں۔ آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ خمینی رحمت اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے۔ جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے۔ امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آرا حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے۔ امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا، آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھیں۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں۔ ہوں نہیں۔ اسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سامعین، عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے، اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے، اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے، اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج محمد پیدل یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہاسٹل سے چلا ہے، امید ہے کہ وہ وقت پر کلاس میں پہنچ جائے گا۔ محمد کو راستے میں ایک خاتون نظر آتی ہے جو چہرے سے بہت پریشان ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ وہ محمد کے پاس آتی ہے اور اس سے گفتگو کرتی ہے، گویا اس کا پرس گم ہو گیا ہے، اور وہ اس بارے میں محمد سے بات کرتی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔
شما دیدید،
آپ نے دیکھا۔
کیف پول،
ہینڈ بیگ یا پرس۔
متاسفانه،
بدقسمتی سے۔
من دیدم،
میں نے دیکھا ہے۔
کیفتان،
آپ کا بیگ یا پرس۔
شما گم کردید،
آپ سے گم ہو گیا ہے۔
من گم کردم،
مجھ سے گم ہوا ہے۔
او بود،
وہ تھا۔
همینجا،
یہیں پر۔
این کیف،
یہ بیگ یا پرس۔
اما،
لیکن۔
الان،
ابھی یا اسی وقت۔
پولیس،
پولیس۔
شما گفتید،
تم نے بتایا تھا۔
من گفتم،
میں نے کہا یا میں نے بتایا۔
من نگفتم،
میں نے نہیں بتایا یا میں نے نہیں کہا۔
چون،
کیونکہ۔
آنجا،
وہاں۔
حتماً،
یقیناً۔
شما بگوید،
تم بتاؤ یا آپ بتائیے۔
راستی،
واقعاً۔
چه رنگی،
کون سا رنگ۔
سبز،
سبز یا ہرا۔
کوچک،
چھوٹا۔
کارت،
کارڈ۔
در کیفم،
میرے بیگ میں۔
پیش،
سامنے۔
پیش پولیس،
پولیس کے سامنے۔
شما بروید،
آپ جائیے۔
زود،
جلد۔
پیدا،
ملنا۔
او کمک می کند،
وہ مدد کرے گا۔ سامعین، اور اب محمد اور اس خاتون کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
سلام جناب، آپ نے پرس تو نہیں دیکھا؟
نه، متاسفانه من ندیدم۔ کیفتان را گم کردید؟
نہیں، بدقسمتی سے میں نے نہیں دیکھا۔ کیا آپ کا پرس گم ہو گیا ہے؟
بله، کیف پولم را گم کردم۔
ہاں، میرا پرس گم ہو گیا ہے۔
کیف پولتان کجا بود؟
آپ کا پرس کہاں تھا؟
همینجا، در این کیف بود، اما الان نیست۔
یہیں پر، میرے بیگ میں تھا، لیکن اب نہیں ہے۔
به پولیس گفتید؟
آپ نے پولیس کو بتایا ہے؟
نه، به پولیس نگفتم، چون پولیس را ندیدم۔
نہیں، پولیس کو نہیں بتایا، کیونکہ میں نے پولیس کو نہیں دیکھا ہے۔
پولیس آنجاست، حتماً به پولیس بگویید۔ راستی، کیفتان چه رنگی بود؟
پولیس وہاں موجود ہے، آپ پولیس کو ضرور بتائیں۔ ہاں، آپ کا بیگ کس رنگ کا تھا؟
کیفم سبز و کوچک بود، یک کارت هم در کیفم بود۔
میرا پرس سبز رنگ کا ہے اور چھوٹے سائز کا، اور اس میں ایک شناختی کارڈ بھی موجود ہے۔
پیش پولیس بروید، امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود۔
آپ پولیس کے پاس جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا پرس جلد مل جائے گا۔
انشاءاللہ، پولیس حتماً به من کمک می کند۔
انشاءاللہ، پولیس یقیناً میری مدد کرے گی۔
بله، او حتماً به شما کمک میکند.
ہاں وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گی. سامعین آپ نے محمد اور ایک خاتون راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی. ایک بار پھر ان کے درمیان جن مکالمات کا تبادلہ ہوا وہ پھر سنتے ہیں لیکن اس بار ترجمے کے بغیر.
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
نه متاسفانه من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟
بله کیف پولم را گم کردم.
کیف پولتان کجا بود؟
همینجا در این کیف بود اما الان نیست.
به پلیس گفتید؟
نه به پلیس نگفتم چون پلیس را ندیدم.
پلیس آنجا است، حتما به پلیس بگویید. راستی کیفتان چه رنگی بود؟
کیفم سبز و کوچک بود. یک کارت هم در کیفم بود.
پیش پلیس بروید. امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود.
انشاءالله پلیس حتما به من کمک می کند.
بله او حتما به شما کمک می کند.
سامعین جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، محمد نے اس خاتون کو پولیس سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا. وہ خاتون پولیس کے پاس جاتی ہے اور محمد اپنے اطراف میں نظر دوڑاتا ہے لیکن اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ پیدل جا رہا ہے، اس کی منزل یونیورسٹی ہے. کیا آپ کا پرس کبھی گم ہوا ہے؟ امید ہے کہ آپ اس تلخ تجربے سے کبھی نہیں گزرے ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
Thank you.